ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام। ये तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, जिसके रावी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम है साद और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी वालिदा का नाम है उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मालिक इब्ने सिनान वो सहाबी हैं कि ग़ज़वा उहुद के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक ज़ख्मी हुई और खून निकलने लगा तो दौरान जंग ही दौड़े हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अपनी ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से उस खून को उन्होंने साफ़ किया चाट कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस खून को जो तुम्हारे मुंह में पहुंचा है उसको उगल दो। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं उगलूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खालत दमहु दमी लम तमस्सहु नार, कि जिसके खून के साथ मेरा खून मिल गया उसको जहन्नम की आग नहीं छुई। और उनकी वालिदा हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाहु ताला अन्हा वो सहाबिया हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ग़ज़वा उहुद को बयान करने के लिए 12 अबवाब कायम किए हैं। उनमें एक बाब का उन्वान है باب ذکر ام سلید رضی اللہ تعالی عنہا، جس میں انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کچھ رنگین چادریں آئیں جو عورتوں کے لیے اوڑھنی کے طور پر استعمال کی جا سکتی تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادریں مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم کی، اخیر میں ایک عمدہ چادر بچ گئی۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ چادر آپ اپنی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کو دے دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی حقدار تو ام سلید ہیں، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر لڑنے والوں کو اپنی مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر کے پلایا۔ یہی ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جن نوجوان صحابہ نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا اور ان کی عمر 15 سال پوری نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علم خوب حاصل کیا، اور ایک دور وہ آیا کہ جن حضرات کی طرف علم کے معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرات محدثین نے جن حضرات صحابہ کو مکثرین میں شمار کیا ہے، یعنی وہ صحابہ جن سے 1000 سے زیادہ احادیث منقول ہیں، ایسے 7 صحابہ ہیں، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے۔ یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذا رسانیوں سے مامون رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنتی ہے۔ اس پر حاضرین مجلس میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر، ایسے لوگ جن میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں آج کل بہت ہیں۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طبقے میں ایسے لوگ بکثرت نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے۔ بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والی 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات، من اکل طیباً، حلال غذا، آدمی اپنی کمائی کو حلال رکھے۔ شریعت مطہرہ نے پیسہ کمانے کے لیے جو اصول بتلائے ہیں ان اصول کو برتتے ہوئے جو آدمی مال حاصل کرے گا اس کی غذا اس کی کمائی حلال قرار دی جائے گی. کمائی کا معاملہ بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آدمی سے سب سے پہلے جو پانچ چیزیں پوچھی جائے گی ان میں دو سوال مال کے متعلق ہوں گے، من این اکتسبہ و فیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کمانے کے طریقے کون سے اختیار کیے جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے حلال طریقے سے کمایا ہو، اور شریعت نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اجازت دی ہے وہیں خرچ کیا. یہ دونوں چیزیں مال میں گویا بڑی اہمیت رکھتی ہیں. تو بہرحال یہ مال جو ہے وہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کرنا چاہیے. حلال طریقہ وہی کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد ایک فرض یہ بھی ہے کہ آدمی حلال کمائی کا اہتمام کرے. کسی بھی معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ اور صلاح اور فساد کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک کمائی بھی ہے. ہمارے زمانے میں یہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی ایک وجہ بڑی یہی ہے کہ کمائی کے معاملے میں جو احتیاط برتنی چاہیے اور حرام سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے، حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بات جو ہمارے اسلاف کے یہاں تھی وہ باقی نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف بڑی تاکید کے ساتھ متوجہ فرمایا ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. یعنی جو آدمی حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے. حرام مال کے ذریعے سے جو آدمی صدقہ کرے خرچ کرے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. ترمذی شریف کی سب سے پہلی روایت، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اس مال کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے وہ حاصل کیا ہوا ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں. آگے ثم قال وامر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے رسولوں کو کون سی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا. آگے اسی کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی دو آیتوں کو پیش فرما رہے ہیں، فقال تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم. باری تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال غذا کی خاصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا مقولہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں من اکل الحرام اسد جوارحہ شاء ام لم یشاء علم ام لم یعلم، کہ جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ آدمی چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ یعنی گویا حلال غذا کا قدرتی خاصہ یہ ہے کہ حرام غذا کا، کہ اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے من اکل الحرام اسد جوارحہ شام ابا علم ام لم یعلم، جو حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم۔ گویا حلال غذا کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو نیکی کی توفیق ہوگی، اور حرام غذا کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ومن کان اکلہ حراما ومن کانت اکلہ حلالا اطاعت جوارحہ، اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضا اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ چنانچہ واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے، واقعات بتلاتے ہیں کہ حلال غذا سے آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اور ان کے ملفوظات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور ان کی زبان مبارک سے میں نے خود کئی مرتبہ سنا ہے، بیان میں بھی اور مجلس کے اندر میں بھی۔ فرماتے ہیں دیوبند میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا جو ہے شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جو ہے ذریعہ معاش گزر بسر جو ہے وہ گھاس لاتے تھے، گھاس کھود کر لاتے تھے اور اس کی گٹھڑی بیچا کرتے تھے، اور ان کی گھاس کی اس گٹھڑی کی قیمت بھی متعین تھی 6 پیسے، اور دیوبند کے لوگ جو ہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاس سے ہی گھاس خریدیں تاکہ ہمارے جانوروں کے اندر برکت ہو۔ چنانچہ باقاعدہ جب لوگ گھاس خریدنے کے لیے بازار جاتے تھے تو ان کا انتظار کرتے تھے، وہ جب گٹھڑی لے کر آتے نظر آتے لے کر آ رہے نظر آتے تو لوگ دوڑتے تھے، اور جس نے پہلے ان کی گٹھڑی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا بس اسی کو گٹھڑی دیتے تھے اور 6 پیسے لاؤ، اور ان 6 پیسوں کا مصرف بھی متعین تھا، 2 پیسے وہیں کسی غریب کو صدقہ کر دیتے تھے، 2 اپنے گھر کے خرچے کے لیے رکھتے تھے اور 2 کو جمع رکھتے تھے۔ جب ایک معتد بھی مقدار جمع ہو جاتی تھی تو اس زمانے کے جو دیوبند کے اکابر تھے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دیگر حضرات، ان تمام کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، ان کی دعوت کھانے کے بعد 2-2، 3-3، 4-4 مہینے تک قلب کے اندر ایسا نور ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا تھا فلاں ایک عمل کر لوں، فلاں ایک عمل کر لوں۔ یہ حلال غذا کا اثر تھا، اور حرام غذا کا اس کا برعکس اثر۔ حرام غذا آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے دعوت کی اور تشریف لے گیا، پہلا لقمائی جب انہوں نے رکھا اور حلق سے نیچے اترا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ کمائی مشتبہ ہے، انہوں نے ہاتھ روک لیا، لیکن اس ایک لقمے کا اثر یہ تھا۔ فرماتے تھے کہ 2 مہینے تک قلب کے اندر ایک ظلمت رہی، اور بار بار دل میں یہ وسوسے اور تقاضے ہوتے تھے یہ گناہ کر لوں یہ گناہ کر لوں. یہ حرام غذا کی خاصیت ہے کہ آدمی کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے, اور حلال غذا آدمی کو نیکی کے اوپر آمادہ کرتی ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف کے یہاں حلال کا بڑا اہتمام اور حرام سے بچنے کا بھی بڑا اہتمام ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود تاکید فرمائی, حکایت صحابہ کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹیں بدل رہے ہیں. جن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس رات کی آپ کی باری تھی, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے, نیند کیوں نہیں آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھجور کا ایک دانہ گھر میں پڑا ہوا تھا, اٹھا کر کے میں نے یہ سوچ کر کے کھا لیا کہ ضائع نہ ہو, بعد میں مجھے خیال آیا کہیں وہ صدقے کا نہ ہو, اسی خیال کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ گئی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو حکایت صحابہ میں لکھنے کے بعد فائدے کے طور پر لکھتے ہیں کہ آقا کا تو یہ حال تھا, اور غلاموں کا یہ حال ہے کہ خالص حرام رشوت کا سود کا کھانے کے بعد بھی جوں تک نہیں رہیں گی. تو یہ حرام غذا جو ہے بڑی خطرناک ہے, اس سے بچنے کا بڑا اہتمام. انہی حکایت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. آپ کا ایک غلام تھا جس کو خراج پر اٹھا رکھا تھا. اس زمانے میں جب اسلام میں فتوحات کی کثرت ہوئی تو ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی غلام ہوا کرتے تھے, تو اپنے گھر کے یا دوسرے کام کاج کے لیے دو تین چار پانچ غلام کافی ہوتے تھے. باقی غلاموں کو آقا اجازت دیتے تھے کہ بھئی جو ہنر تم کو آتا ہے اس کے ذریعے سے تم کماؤ, اور اس کی اتنی مقدار ہم کو ادا کر دیا کرو, اسی کو خراج پہ اٹھانا کہتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک غلام کو اسی طرح خراج پر اٹھا رکھا تھا. ایک مرتبہ وہ پکا پکایا کھانا لے کر کے آیا اور حضرت کے سامنے رکھا. حضرت نے فوراً ایک لقمہ منہ میں ڈالا, حلق سے اترا, وہ غلام کہتا, آقا آپ تو جب بھی میں کوئی چیز لے کر کے آتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے لایا, آج نہیں پوچھا. حضرت نے فرمایا, بھائی کہیں وقت کا فاقہ تھا تو اجلت میں لقمہ لے لیا, پوچھنے رہ گیا, بتلا دے کہاں سے لایا. تو کہا, زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک کہانت کی تھی, یعنی مستقبل سے متعلق. لوگ اس زمانے میں کاہنوں کا بڑا رواج تھا, لوگ اپنے آئندہ حالات کے متعلق ان کے پاس جاتے تھے, پوچھتے تھے, تو کاہن بتاتے تھے صحیح غلط جو بھی ہو. تو کہا, ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی میں نے کہانت کی, اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے کہانت کرتے آتی نہیں تھی, ایسے ہی دھوکہ دیا تھا. تو ایک تو کہانت خود جو ہے ناجائز طریقہ تھا کمائی کا, اور اس میں بھی دھوکہ کریلا اور نمچڑا جیسا. ان کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ تھا نہیں, انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی جب آئے گا تو آپ کو دیں گے. اس وقت یہ غلام ایمان نہیں لایا تھا, بعد میں وہ مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے, آج میرا ان کے علاقے سے گزر ہوا, وہاں کوئی دعوت تھی, انہوں نے یہ دعوت کا کھانا اسی کہانت کے معاوضے میں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا, تو مجھے ہلاک کر کے رکھ دیتا. چنانچہ آپ نے منہ میں انگلی ڈالی تاکہ وہ لقمہ جو اندر نیچے اترا ہے اس کو باہر نکالیں. ایک لقمہ, اور وہ بھی کئی وقتوں کے فاقے کے بعد گیا تھا, بھلا اس طرح آسانی سے تھوڑا نکلتا. لوگوں نے کہا, حضرت پانی پیجئے اور پھر قے کی کوشش کیجئے. چنانچہ ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا, پی کر کے پھر انگلی ڈال کے قے کی, بڑی مشکل سے وہ لقمہ باہر آیا. کسی نے عرض کیا, حضرت ایک تو تھا لقمہ, ایک ہی لقمہ تھا, اور اس کے لیے بھی آپ نے اتنی ساری زحمت اٹھائی. تو اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اگر میری جان بھی اس کو نکالنے میں چلی جاتی تو میں جانے دیتا, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا ہے کہ کل لحم نبت من الصحت کانت النار اولی بہ، جو جسم کا جو گوشت حرام غذا سے پل کر کے تیار ہوا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس طرح حرام طریقے سے پلے۔ تو یہ حضرات بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے حرام غذا کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ویسے ترمذی شریف ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم، 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال کے ہیں، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان میں ڈال کر کے کہا سمیتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمیتھا یقولہ، کہ سمیتھا یقولہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ تو یہ گویا حرام کا اثر ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی دعا قبول ہوتی۔ یہی حدیث جو میں مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی نقل کر رہا تھا، اس میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو کس کا حکم دیا؟ حلال، یا ایو رسولو کلوا من الطیبات۔ اسی کا ایمان والوں کو حکم دیا یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم، حلال غذا کھاؤ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعش اغبر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو کسی لمبے سفر پر جا رہا ہے، دینی عمرہ ہے، حج ہے، طلب علم کا ہے، کوئی بھی ہے، اور اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے جو ہیں غبار آلود ہیں، اور اسی حالت میں کہتے ہیں یمد یدیہ یقول یا رب یا رب، اپنے ہاتھوں کو یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی غذا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام غذا کے نتیجے میں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک جماعت تھی مستجاب الدعوات لوگوں کی، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی ظالم حاکم جب کوفہ میں آتا تھا تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ابن یوسف جب وہاں کا حاکم بن کر کے آیا، اس کو پتا چلا کہ اس قسم کے لوگ ہیں، تو اس نے خاص دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی مدعو کیا۔ دعوت جب مکمل ہو گئی تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میں اب ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ بہرحال یہ حرام ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی کمائی کو حلال کرنا چاہیے، اس کا اہتمام۔ آج ہمارے زمانے میں یہ جو کثرت ہے برائیوں کی، اس کی ایک بڑی وجہ کمائی کے معاملے میں بے احتیاطی ہے۔ جو لوگ اپنی کمائی کو حلال رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے اکابر میں سے ہیں، جامعہ ڈابیل میں 17 سال انہوں نے خدمت انجام دی ہے، حدیث پڑھاتے تھے۔ پابندی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے مرحوم محتمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، وہ نقل کرتے تھے کہ درسگاہ میں جب قدم رکھتے تھے گھنٹی بجتی تھی، لوگ ان کے درسگاہ میں قدم رکھنے پر اپنی گھڑیوں کا ٹائم درست کیا کرتے تھے۔ 17 سال اس شان سے پڑھایا۔ ان کے والد بزرگوار تھے, وہ پولیس آفیسر تھے. انہوں نے ان کو بچپن کے اندر دنیاوی تعلیم کے اندر لگایا. ابھی وہ بچے ہی تھے, دنیاوی تعلیم میں لگے ہوئے تھے. اسی زمانے میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا ایک پروگرام اسی شہر میں ہوا جہاں ان کے والد کی ملازمت تھی. حضرت حکیم الامت بھی اس حضرت مولانا بدر عالم صاحب جو بچے تھے اس وعظ میں شریک ہوئے. اس وعظ کو سن کر ان کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ میں دینی علم حاصل کروں. گھر آ کر کے والد صاحب سے کہا کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گا, میں پڑھوں گا, دینی علم حاصل کروں گا. چونکہ ان کے والد دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے تھے اور اسی لیے ان کو اس میں لگایا تھا. انہوں نے پہلے تو سمجھایا محبت سے, مگر انہوں نے مان کے نہیں دیا. کچھ سختی کی, مار پٹائی کی, تو جواب میں کہا کہ اگر مار ڈالو گے تو بھی میں نہیں جاؤں گا. ان کے والد صاحب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, واقعہ بیان کیا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بیٹا جو ہے خود ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار ہوا ہے. چنانچہ حضرت کے مشورے سے ان کو وہاں مظاہر میں داخل فرمائے, وہیں سے حضرت کی فراغت ہوئی. اس کے بعد پھر وہ دیوبند حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو بہرحال یہ ان کے جو والد تھے مولانا بدر عالم صاحب کے, ان کے معمول میں 70,000 اسم ذات تھا. اور ان کی وفات کا جب وقت آیا تو اپنے بچوں سے کہا, بیٹو ایک بھی حرام کا دانہ تمہارے حلق سے نیچے میں نے اترنے نہیں دیا ہے. یہ اس کی برکت تھی. تو بہرحال حلال غذا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے, اور خود بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال نیک ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال غذا کا اہتمام کریں. تو بہرحال پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, من اکل الحلال, دوسرا من اکل الحلال, دوسری بات فرمائی وعمل فی سنتی, سنت کے مطابق عمل کیا. سنت کے مطابق عمل یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی کے لیے مبعوث فرمایا. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگ اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کے مطابق بنائیں. نمونہ اسی کو کہتے ہیں. آپ کوئی نیا کپڑا خریدیں کرتے کے لیے, اور پھر درزی کے پاس جا کر کے درزی سے یوں کہیں, دیکھو اپنا جو پہن رہے ہیں کرتا وہ ساتھ میں دے کر کے کہیں, یہ نئے کرتے کا, یہ نئے کپڑے سے ایسا ہی کرتا بنائیے. درزی کہے کہ میں اس کی سلائی آپ سے جو 150 لوں گا, آپ کہیں گے 200 دوں گا, لیکن فرق نہیں ہونا چاہیے. اب اگر اس نے ذرہ برابر فرق کر دیا تو آپ سلائی تو کیا دیں گے, اپنے نئے کپڑے کی قیمت اس سے وصول کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے, تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈالنا ہے, اسی طرح بنانا ہے. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر, آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہری پیروی کرو, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو جتنی آدمی کے اندر سنت کی اتباع اور پیروی ہوگی, اسی مناسبت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور لاڈلا بنے گا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جس کثرت سے کیا ہے اور جس انداز سے کیا ہے, تو اس کو پڑھ کر کے مجھے بار بار دل میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب نبیوں کے سردار ہیں اور جو ہے اللہ کے لاڈلے ہیں, اس کے باوجود آپ کا تذکرہ اس انداز سے نہیں ہے. کہ اس آیت میں جب میں نے غور کیا تو میرا سارا شک اشکال دور ہو گیا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. جس کی اقتدار پیروی پر اللہ کی محبوبیت ملتی ہو, خود اس کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا, یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فاتبعونی کا ترجمہ کرتے تھے میری چال چلو, میری پیروی کرو میری چال چلو. کیا انعام ملے گا؟ پہلا انعام اتباع سنت پر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت, اللہ محبت کریں گے. اور بھائی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں اس کے تو وارے نیارے ہو گئے, سب کچھ مل گیا ہے یا نہیں. بخاری شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض, اس کے بعد اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اندر مقبولیت ڈال دی جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت پیدا فرما دے. تو اللہ جب کسی سے محبت کر لیں تو پھر تو سب کچھ مل گیا. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا, اچانک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو اس دربار میں یہ جتنی بھی قیمتی جتنی بھی چیزیں جو کچھ بھی ہے جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا. بس اعلان کیا ہوا ایک دم جو ہے افراتفری مچ گئی, ہر ایک آدمی قیمتی سے قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ایک بانی بادشاہ سلامت کے پیچھے ان کو پنکھا جل رہی تھی, اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ جو ہے بادشاہ کے کندھے پر رکھ لیا, وہ وہیں رہی. بادشاہ نے کہا یہ سب لوگ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں قیمتی چیزیں حاصل کرنے کے لیے, تو نہیں جاتی؟ نے کہا میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے, آپ بھی تو اس دربار کے اندر جو ہے ان میں آپ بھی ہیں, اور آپ اگر مجھے مل گئے تو سب کچھ مل گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے بعد کیا چیز باقی رہتی ہے. اور آگے دوسرا انعام جو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. دنیا میں کوئی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ کسی میں طاقت ہے؟ تو یہ دو انعام تو یہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہیں. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتباع سنت کے مختلف انعامات بتلائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, مشکات میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی, یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل, اے میرے پیارے بیٹے اگر تم ایسی حالت میں صبح اور شام کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق جو ہے بدخواہی نہیں ہے, غش, یہ لفظ غش جو ہے وہ نسحہ کا مقابل ہے, نسحہ کہتے ہیں خیر خواہی کو, غش اس کے مقابلے میں بدخواہی, یعنی کہ تم کسی کا برا نہیں چاہتے ہو, ایسی حالت میں اگر صبح شام تم کر سکتے ہو تو کرو. ثم قال یا بنیا ان ذالک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے, اور جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. دیکھو یہ بھی اتباع سنت کے اوپر یہ انعام بھی ملے گا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت جنت کے اندر حاصل ہوگی, بہت بڑا انعام ہے. ایک اور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال, جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ چار چیزوں سے اس کو نوازیں گے, المحبت فی قلوب البررۃ, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. دیکھو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی, کہاں سے آئی؟ کیا ان اللہ والوں نے ان کو کھانا کھلایا تھا, چائے پلائی تھی, ان اللہ والوں کو عبادت کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا؟ نہیں, اللہ کی طرف سے. یہ جو ابھی میں نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا تھا, ثم یوزع له القبول فی الارض, اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ جس کی قبولیت اوپر سے نیچے کی طرف آ گئی, یعنی خواص سے عوام تک پہنچے, یہ علامت ہے عند اللہ مقبول ہونے کی, اور جس کی قبولیت عوام سے اوپر جاوے وہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ, والہیبت فی قلوب الفجرہ, اور گنہگار لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب اور اس کی ہیبت ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کے کلکٹر نے کہا کہ بھائی یہ انگریز کے زمانے کا واقعہ ہے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا, اس کلکٹر نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے ہماری حکومت کا مقابلہ کیا تھا شاملی کے میدان میں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے. چنانچہ وہ حضرت کی ملاقات کے لیے چلا, وہاں سے نکلا, روانہ ہوا, حضرت کو پتہ چلا کلکٹر آ رہا ہے, بتایا گیا تو حضرت باہر تشریف فرما تھے, اٹھ کر کے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور دیوار بند کر لی. کلکٹر آیا, آ کر کے بیٹھا, دیر تک بیٹھا رہا, لیکن اس کو اس کی جرات نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹائے, انتظار کیا لیکن آپ نہیں نکلے, واپس چلا گیا. اس کے جانے کے بعد حضرت اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر وہ آیا وہاں گنگو, لوگوں نے حضرت سے درخواست کی, حضرت کلکٹر آیا ہے آپ ملاقات کر لیجئے. حضرت نے جواب میں فرمایا میں کیوں ملاقات کروں, مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. لوگوں نے کہا دارم دیوبند کے متعلق غلط شکایتیں حکومت میں پہنچی ہیں, آپ چونکہ سرپرست ہیں اگر آپ ملاقات کر لیں گے تو ان غلط شکایتوں کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو حضرت نے یہ سوچ کر کے ہوئے دارالعلوم کا فائدہ ہے, آپ تیار ہوئے, آپ پالکی میں بیٹھے, بڑے بڑے علماء آپ کی پالکی اٹھایا کرتے تھے, چنانچہ پالکی لے کر جب وہاں سرکاری مہمان خانہ جو ہوتا ہے وہاں گئے اور وہاں اس کے سامنے پالکی نیچے اتاری, وہ کلکٹر اندر بیٹھا ہوا تھا, نظر پڑتے ہی کھلے پاؤں دوڑا ہوا وہ آیا اور حضرت اپنی پالکی سے باہر اترے. اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا, حضرت نے اس کی طرف دیکھا نہیں, نگاہیں نیچی رکھی. اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرو اور انصاف سے کام لو. اتنا فرما کر کے پالکی میں بیٹھے اور واپس آ گئے. واپسی کے بعد وہ کلیکٹر اپنے آدمیوں سے پوچھتا ہے یہ کون تھا, ان کے اوپر نظر پڑتی میرا دل جو ہے کانپنے لگا تھا اور میں بے اختیار اٹھ کر کے کھلے پاؤں وہاں پہنچا. کہ یہ وہی تھے جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے اور ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی. یہ جو ہیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں یہ اسی اتباع سنت کے نتیجے میں. والہیبت فی قلوب الفجرا وسعت فی الرزق, اور روزی میں کشادگی, یہ اتباع سنت کے نتیجے میں روزی میں کشادگی یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. آج کل تو روزی کے لیے لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں, اپنا بہت سارا وقت اس میں لگاتے ہیں. اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ چیز عطا فرمائیں گے. بس ثقت و فی الدین, اور دین کے اندر پختگی, یہ اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ اتباع سنت کا اہتمام ہونا چاہیے. اکابر کے یہاں یہی, خاص کر کے ہمارے اکابر کے حالات کو آپ پڑھیں گے, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, بڑے بڑے مجاہدات کرنا, مشقتیں اٹھانا, اب ہمارے بس کا نہیں ہے, ہماری طبیعتیں کمزور ہیں. پرانے زمانے کے لوگ جو ہے مجاہدے کرتے تھے, چلا کشی کرتے تھے. ہمارے اکابر نے ہمیں آسان طریقہ بتلا دیا کہ اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے. خاص طور پر فرائض اور واجبات کی ادائیگی, حرام اور مکروہات سے بچنے کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کا اہتمام کریں گے, اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کبھی وہ سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں ان پر بے ہوشی کا دورہ پڑا اور اسی میں کپڑے خراب ہو گئے, پیشاب نکل گئی. خدام نے کپڑے بدلوانے کے لیے کپڑے نکالنا چاہا, کپڑے نکالتے ہوئے پائجامے کو پہلے دائیں پاؤں سے نکالنا چاہا پائجامہ, اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ نے اپنا پاؤں جھٹک دیا. اور انہی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر قبضہ کی کیفیت طاری ہے, اور آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے توجہ اور دعا کی درخواست کی تھی. ان کی توجہ اور دعا کے نتیجے میں مجھے فائدہ ہوا, وہ کیفیت دور ہو گئی تھی, اب پھر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے. آپ کیونکہ ان کے جانشین ہیں, آپ میرے لیے دعا اور توجہ فرمائیے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسے انداز سے فرمایا کہ ان بزرگ کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا اور اسی حال میں وہ جھومنے لگے اور ان کے ساتھ سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا کہ میری مسواک لاؤ. وہ مسواک لایا, انہوں نے مسواک کو زمین کے اوپر مارا, زمین ہلنا بند ہو گئی. حضرت نے فرمایا یہ تمہاری کرامت تھی کہ تمہاری وجہ سے زمین ہلنے لگی اور وہ بزرگ کی جو کا حال تھا وہ بھی ختم ہوا. اور میں اگر دعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ سرہند کے مردوں کو زندہ کر دیں گے, حضرت شیخ نے فرمایا, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا. لیکن تمہاری اس کرامت اور میری اس کرامت کے مقابلے میں وضو کرتے ہوئے سنت کے مطابق مسواک کرنے کو میں بہتر سمجھتا ہوں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اتباع سنت جو ہے نا, الاستقامت فوق الکرامہ, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, ایک مدت تک رہنے کے بعد واپس جانے لگا, کہنے لگا اتنی مدت رہا کوئی کرامت نظر نہیں آئی. حضرت نے پوچھا میرا کوئی کام سنت سے ہٹ کر کے دیکھا؟ تو کہا نہیں. کہا کیا کرامت ڈھونڈتے ہو اور؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ تو بحقیقت تو یہ ہے کہ سنت کا اہتمام جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس حدیث کا تیسرا جز تھا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی اِذَا رَسَانِیوں سے مامون ہوں، یعنی لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اِذَا رَسَانِیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی ادنا تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور چیز سے. یہی شریعت کے یہاں مطلوب ہے اور وہی معتبر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون جس کے متعلق آپ تین تین مرتبہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں من لا یأمن جاره فوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذا رسانیوں سے مامون نہ ہو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت پر قربان جائیے کہ آپ نے فرمایا مامون، من لا یأمن جاره، محفوظ نہیں. کبھی محفوظ تو ہوتا ہے لیکن مامون نہیں ہوتا. بہت سی مرتبہ پڑوسی آ کر کے کہتے ہیں مولانا ذرا دعا کر دیجئے، بعد لوگ کہ پڑوسی کا معاملہ ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی تکلیف پہنچائی اس نے؟ کہ نہیں پہنچائی تو نہیں، لیکن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کب کیا کر ڈال. دیکھو محفوظ تو ہیں لیکن مامون نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھیے، من لا یأمن جاره، یہاں بھی فرمایا کیا، تیسری بات فرمائی وأمن الناس بوائقہ، لوگ اس کی اذا رسانیوں سے مامون ہو، یعنی کسی کو اس سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ بھی نہ ہو، تب جو ہے یہ اس کو سعادت حاصل ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے جس کے پڑوسی اس کی اذا رسانیوں سے مامون نہ ہو کہا کہ وہ مومن نہیں. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن اور ہمارے ساتھی، ہمارے ایک ساتھ رہنے والے، وہ ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اذاؤں سے محفوظ نہیں ہیں، اور پھر بھی ہمارے ایمان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی. ہم مطمئن ہیں، حضرت مطمئن ہیں، مولانا صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، کہ بھائی گویا ہم تو بہت اونچے ایمان والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی اذا رسانیوں سے مامون نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، قسم کھا کر فرماتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، ہمیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایسا مزاج بنائیے. اسی ایک حدیث کو آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ حسن معاشرت آپ کو حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں حضور کی نصیحتوں کو عمل کرنے کی دعا کر دیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنتم و فی الآخرت حسنتم و قنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبوں میں جاری کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما۔ اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو اللہ بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے اس کی حفاظت فرما، اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزائن غیب سے اللہ پورے اللہ تکمیل فرما۔ اے اللہ تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات، اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔